الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. قاری ریحان غالب آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے. قاری ریحان غالب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِهِمْ
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
ریحان غالب سے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 جو 11 آیات پر مشتمل ہیں، ان 11 آیتوں کا آپ نے یہاں پر قرأت سنی. ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ظاہری طور پر تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمن کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. مگر یہ منافق سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سہلے لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت یا عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ تھی سورہ منافقون کی آیات، جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. خواتین و حضرات، 10 روزہ پروگرام کا یہ آخری مرحلہ ہے. یہ کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، گزشتہ 10 دنوں سے جو بابرکت مجلسیں یہاں قائم ہوتی آئی ہیں اور جس انہماک اور غور سے آپ لوگ سنتے رہے ہیں، تعاون کرتے رہے ہیں، آپ کا یہ عمل لائق تحسین ہے. میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں. آج ڈاکٹر اسرار احمد کا اہلیہ نے بمبئی کے لیے الوداعی خطبہ ہے. اس الوداعی خطبے کا عنوان ہے نفاق کی حقیقت ایک اہم موضوع جو ہم مسلمانوں کے لیے نجات کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, جس کے بارے میں صرف دو ہی باتیں بتا کر ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافقین وہ ہیں اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. اور ایک جگہ تو یہ وعید آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ منافقین سے دوستی بھی مت کرو. تو آئیے آج اس اہم موضوع پر, نفاق کی حقیقت پر ڈاکٹر صاحب کی ایک عالمانہ گفتگو ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نفاق کی حقیقت کے موضوع پر ہم سے خطاب کریں. ڈاکٹر اسرار احمد.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة, سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. نفاق کی حقیقت کے ضمن میں سب سے پہلے ایک لمبی بحث ہو جائے کہ یہ نفس بنا کہاں سے ہے, اس کی روٹ کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے. نفقن کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو. سرنگیں پچھلے زمانے میں بنائی جاتی تھی. ایک شہر ہے, بہت بڑا قلعہ ہے, اس کے گرد فصیل ہے, پھر اس میں بادشاہ کا یا گورنمنٹ کا محل ہے. اب اگر کوئی غریب حملہ کرتا ہے, وہ فصیل کے اندر بھی دراڑے ڈال کر شہر میں داخل ہو گیا اور اب وہ محل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, تو اس بادشاہ کے لیے یا اس گورنمنٹ کے لیے اب بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ سرنگیں کھلی ہوتی تھی جو محل سے شروع ہو کر زیر زمین چلتے چلتے باہر جا کر کئی 2-3 میل کے فاصلے پر کھلتی تھی. یہ تحفظ کا ذریعہ تھا. ادھر یہ معلوم ہو کہ ہمارے ڈیفینس سکیٹر ہو گئے ہیں, اب جان بچانے کے لیے ظاہر بات ہے دروازے کی طرف تو نہیں جا سکتے, ادھر تو غریب کا قبضہ ہے. تو یہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے سے پھر بھاگ کر جان بچائی جاتی ہے. ہوا کہ اس میں اصل تحفظ سے ذات پیچھے نظر تھا. اسی طرح نافقا کہتے تھے عربی زبان میں گوہ کے دل کو. گوہ ایک جانور ہے جو زمین کے اندر بھٹ بناتا ہے, اور اس بھٹ کے 2 راستے رکھتا ہے, ایک ادھر سے ایک ادھر سے. اس کا شکار اہل عرب کرتے تھے شکاری کتوں سے. اب اگر کسی کتے نے ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کی تو گوہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا. اگر ادھر سے آیا تو اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا. تو اس اعتبار سے تحفظ ذات جو ہے وہ اصل میں ان دونوں الفاظ کے اندر جو اس کی بنیادی روح ہے وہ اس میں مثبت ہے. اسی لیے ایسے انسان کو مناسب کہا جاتا ہے دو منہ کہ ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے, ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے. ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے, ان کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ بکس کے اندر رکھنا چاہتا ہے. یہ ہے اصل میں نفاق. اب نفاق کی بہت سی مختلف طرح کی تفصیلیں دی گئی ہیں نفاق کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. ایک ہے عقیدے کا نفاق, انسان جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہو اپنے بچاؤ کے لیے. ایک ہے عمل کا نفاق, اگرچہ دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ایسا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے عمل کے اندر دو عملے پائی جاتے ہیں. میں نے اسے ذرا مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے شعوری نفاق, جبکہ منافق کو معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں مومن نہیں. اور ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جس میں منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ غلط راستے پر جا رہے ہیں, میں تو مسلمان ہوں اور میں تو صاحب ایمان ہوں, اور حقیقت میں وہ منافق ہوں. وہ ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے. اس شعوری نفاق کے لیے دو مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک تو خود قرآن مجید ہے. سورہ آل عمران میں یہودیوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہوا. انہوں نے جب دیکھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر چاہے کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں وہ واپس نہیں آتا, اس سے ایک ساخت قائم ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی. یہ کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو اتنا گہرا اطمینان, اتنی گہری خوشی عطا کرتی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو رہتا ہے, اسے کسی طرح بھی کسی ترکیب سے کسی ترکیب سے واپس فریم نہیں کیا جا سکتا. تو اس ساخت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اہل کتاب کے گروہ نے یہ سازش کی کہ ایسا کرو جو چیز اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید, اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت. اب اس خاکے میں نظرہ رنگ بھر رہا ہوں, صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اور دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ, پوسٹ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے. حضور بھی گواہوں کو آپ کے مزاج میں تھا ہی, خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہو تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی. شام کو انہوں نے اعلان کر دیا, جی ہم نے دیکھ لیا, جا کے قریب جا کر دیکھ لیا کچھ نہیں, یہ تو سب دور کے ڈھول سہانے ہیں, ہم تو واپس جا رہے ہیں. یہودی ہو وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو, واکفروا آخرہ, اور دن کے آخر میں شام کو رات کو تم لوٹ آؤ کفر کرو. یاد نہ ہوں لگ گئے ہوں, اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے, سوچیں گے نا, سادہ دن لوگ سوچیں گے بھائی بڑے عالم لوگ تھے یہود کے اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں, تو یہ جو واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے, تو ڈگمگانے کا معاملہ. کیونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے. مدینہ منورہ میں منافق نہیں تھے, کمزور ایمان والے. اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے کتاب میں کہ مکے میں تو یہ ہوتا تھا, وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا. اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ مجھے مارک پڑنی شروع ہو جائے, گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی, سب دوستوں سے مخالفت ہوگی, سب سے کٹنا پڑے گا, سب کو چھوڑنا پڑے گا, ہو سکتا ہے مار پڑے. لہذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے. مدینے کا معاملہ مختلف تھا. اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے عرب, اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے, جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل وہ کچھ مدینے میں آ گئے, کچھ اور شام کی طرف چلے گئے, کچھ عراق کی طرف چلے گئے. یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو ہے مدینے میں آباد ہوئے. ان کے جو بڑے بڑے سرکار تھے وہ سب ایمان لے آئے تھے اور پورے قبیلے میں کہا ٹھیک ہے اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے. نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی, نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی, نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا, کچھ بھی نہیں, کوئی قیمت دینی نہیں پڑی. حالات کے فرق مختلف تھے, لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچے بھی تھے, پختہ ایمان والے بھی تھے تو ذرا کمزور ایمان والے بھی تھے. اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا تحریر قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا تھا اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا. یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے, کیسا نبی ہے, اس کا قبلہ ہی معین نہیں. پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا, اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے, تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول, کہاں کا نبی. تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے, چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا نہیں. اسی لیے بڑی لمبی بحث آئی ہے سورہ بقرہ کا 17 رکوع 18 رکوع, دو رکوع پورے اسی مضمون پر ہیں, اور پھر دو رکوع پہلے 14 رکوع میں فرمایا گیا ہے للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, اور پھر دو رکوع آگے جا کر کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اصل نیتی یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس ترکیب سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا, کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ساتھ ہوگا بھائی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ اور یہ لوگ یہود کے علماء میں سے ہیں, یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر عدم کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے. اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں, آخر کچھ تو ہوگا تھا جو انہوں نے دیکھا ہوگا. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے مسلم کو مان لیا گیا انہیں, انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے, لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے, ہم مسلمان نہیں ہوئے, نہیں ہوئے. یہ تو ہمارا فراڈ ہے, یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں. کسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں, جو غیر ملکی جاسوس آتا ہے وہ ختنہ بھی کرا کے آتا ہے, داڑھی رکھ کر آتا ہے, نماز یاد کر کے آتا ہے, اور وہ آ کر کسی بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا. یہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی, میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا, بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے. اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہی کران کا این ڈبلیو ایف سی کا, یہاں سے آتے ہیں لوگ. وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے نازرہ قرآن حفظ قرآن اس کا بہت چرچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں. وہ اکثر و بیشتر لوگ باہر ہی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا یہ بھی تو انہیں سے ہوگا. اب وہ وہاں پر جاسوس کی حیثیت سے رہا اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانسمیٹر اس کے حجرے میں موجود تھا, وہ اطلاعات دے رہا تھا. ظاہر ہے اسے معلوم ہے میں اسلام نہیں لایا, میں ایمان نہیں لایا, میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لیے مسلمان بنا ہوں. تو یہ ہے شعوری نفاق, جس کو کہ انسان جانتا ہے خود متنبہ ہے کہ میں نہ مومن ہوں نہ مسلم ہوں, میں منافق ہوں. اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق کا اکثر و بیشتر. اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی, اس کے دل میں گواہی دی ہاں یہ حق ہے, اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی. یا پورا قبیلہ ایمان لیا ہے, وہ بھی ایمان لیا ہے, وہ دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی, منافق نہیں تھا, ایمان لایا تھا. لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہر کے بادہ باد, اب جو ہو سو ہو, ماں کشتی درا بنداز تیل, اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر پہ ڈال دی ہے, اب جو ہو سو ہو. کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے, ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے, تیار ہیں ہم اس کے لیے. جیسے طالب علم جہاد میں کشتیاں جلا دی تھی, جب کشتیاں جلا دی لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, واپسی کا راستہ ختم کر دیا. لیکن میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہیں ہم. تاریخ کبر کنارا اندو سفین سو, جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کراس کیا تھا جبل الطارق سے, وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی. کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کی ہمارے پاس کوئی سبیل ہے. ہر کے بعد آباد ماں کچی درا بند آپ کے, اور جو بھی ہو تو ہو. لیکن ایک کمزور طبیعت لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا ہے. ومن الناس من يعبد الله على حرف, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے کنارے, ڈیپ واٹر میں نہیں جانا چاہتے, رسک نہیں لینا چاہتے, کنارے کنارے. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنه, اگر خیر ہے خیریت ہے مال غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لیے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں, اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں. صادق الایمان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر, جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں, اتعلمون اللہ بدینکم, کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. میں نے سنا آپ کو بتایا تھا ہریانے کی زبان کا ایک محاورہ, کھوکھا چنا باجے گھنا, وہ چنا جس کو اندر سے کیڑا کھا چکا ہو, اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے, اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے, کھنکتا ہے جیسے خالی برتن کھنکتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ کے جن کے اندر ایمان نہیں تھا وہ زیادہ کھلکتے تھے, زیادہ جو ہے اپنا احسان جتاتے تھے, ہم تو لڑے بھڑے غیر ایمان لے آئے. تو یہی حال منافقین کا تھا. جب ان کے سامنے اب تقاضے آئے مطالبے آئے, اچھا بھائی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کے نام ہو, جان ہتھیلی پر رکھو, آؤ قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا. اب یہ ذرا پیچھے کو ہٹتے تھے, اسے ارتداد کہتے. ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلم کھلا کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا, مرتد. ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا, قدم بہ قدم قدم بہ قدم پیچھے ہٹنا. یا اگر وقت آیا ہے تو حضور نے کہا بھائی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے, تو آؤ اب انصاف کرو, خرچ کرو اللہ کی راہ. ان دونوں سے ان کی جان جاتی ہے. اب اگر تو ان میں صرف دو سے ایمان تھا, ایمان کی کمزوری تھی, تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی, کوتاہی ہوتی تھی, تو اس کا اعتراف کرتے تھے, اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر, آپ ہمارے لیے استغفار کریں اللہ سے. جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا, اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے, پروردگار معاف فرما دے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے, اور اے نبی آپ بھی میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے. تو جو ایمان تو ہے نفاق نہیں. قرآن مجید نے اس ذوق ایمان کو تعبیر کیا ہے مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا, بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا, بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقع اترے گا, پھر سرپٹ سے چادر اور دوپٹہ اترے گا, پھر آپ کی کے بازو جو ہے سلیو لیس ہو جائیں گے, ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اب نہیں کہہ سکتے. مگر ابھی عورت کہاں پہنچ گئی ہے, بالکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے, لباس کو تو برداشت کرنا بھی چاہتی ہے اپنے بدن کے اوپر. بہرحال نیکی کے راستہ اختیار کرو گے فصل یس سے روح ان یسرا, بدی کا راستہ اختیار کرو گے فصل یس سے روح ان اسرا. اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی, جہاد کی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی, قتال کی سبیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی, تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے, ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے, اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اس بیماری سے میں مبتلا ہوں. لیکن یہ روح سے ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے. جب تک اعتراف تقصیر ہے اور استغفار ہے اللہ سے اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش. لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیں. کب تک ہم اپنا اعتراف تقسیم کرتے رہیں گے, ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی, ہماری عزت کیا رہ جائے گی. اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, میں جہاد میں نہیں جا سکتا, مجھے اجازت دے دی. اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہوں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہے, آپ کی مرمت کے یہ خلاف تھا شرافت اور مروت, گئے تم جھوٹ بول رہے ہو, ٹھیک ہے جائیے آپ ایگزمپٹڈ. اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی. جیسے ٹوبرکلوسس کی تین سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی, فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج. تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا, اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت ایجاد ہو گئی ہیں, لیکن تھرڈ سٹیج کو پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے. پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے. تو پہلی سٹیج یہ کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے. اس آیت کا ترجمہ رہ گیا, میں سورہ حج کا بھی بیان کر رہا تھا, وہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف, لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں پرستش کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ کر بچ کر. بھائی میں کہا ہوں خیر اور اسمان نہ بھی, اگر خیر ہے خیریت ہے مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انْقَلَبَ إِلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, اگر کوئی فتنہ آ گیا آزمائش آ گئی کوئی امتحان آ گیا تو منہ گر پڑتے ہیں, یہ ستارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں. سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے, مدنی نہیں ہے, مکی ہے, لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے مکی دور میں مکی قرآن میں دو تہائی قرآن ہے مکی میں جو مکے میں نازل ہوا اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے سورہ عنکبوت میں بس. اور اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اب ہمارے لیے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں. اللہ تنور آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی نصرت خصوصی آ جائے؟ حضرت خباب بن العرب نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دی. حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے, مجھے جہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا, میری کمر کی کھلڑی خال یہ جلی ہے اور پھر پیٹ پر گرمی ہوتی ہے وہ پگھلی ہے تو اس سے وہ انگارے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ. حضور نے جواب دیا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو, تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا گھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آڑی رکھ کے چیزنا شروع کیا, دو حصوں میں بانٹ دیا, یہ بھی ہوا نہیں. اور لوہے کے کنگروں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت رکھ دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے. تم ابھی سے گھبرا گئے. اس وقت سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے, چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا, خوب آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ لازمًا ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں اور کون جھوٹے جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور آگے چل کر اسی رسو نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے. بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں. یہ فرض اصل میں ظاہر ہوا ہے مدینے میں آ. اچھا پہلی اسٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے. اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانے. اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا, خدا کی قسم واللہ ہے, واللہ ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے, میری یہ مشکل ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ. اب یہ اصل میں ایبی کا مرض, نفاق کا مرض اب دوسری اسٹیج میں داخل ہو گیا. کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی بھی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. ہم ایمان لائے تھے, ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے؟ ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے بدل لیا اللہ کا فیصلہ. یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں, ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں. مجھے اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے ذرا کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز کر ہے نگاہ ہے آئینہ ساتھ میں. جان اور مال بچاؤ نہیں خرچ کرو. آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے پر اس پر تمہارے زندہ وجود سے. حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے, ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, پیٹ چاٹ کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے, اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. آئینہ ساز اللہ ہے. تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے. اس نے ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں. حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپہ بار دستے بھیجنے شروع کر دیے ٹو فریٹن دی لائف لائن آف مکہ. مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی. اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, کہ جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا. ابھی 1498 جب آئے گا کوئی 1000 برس کے بعد, تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ کی جنوب پر جا کے پھر جاؤ, وہ مشرق کا راستہ کھلا. تو ہوتا کیا تھا, یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا. ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا سماٹرا ہندوستان چائنا, ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے سائز پر اتر گیا. اینڈ بٹوین دیز ٹو پوائنٹ کیریوان آف دی قریش دے آر گوئنگ ٹو اینڈ فرو. جنوب میں گئے, سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں, گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف, وہاں سے مال اٹھایا اور چلے شام تک پہنچ کر شام کے سائز پر پہنچا دیا. وہاں سے شام تک آئے یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں سیدھا راستہ تھا, بالکل سیدھا سوئے اور وہ جو ہے آ کر یمن سے اتار دیا. یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے, شام سے یورپ کے تاجر جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے. تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کاروان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا, بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ, اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے ایز اف دے ور ہاسٹیٹیو ریلیجن. کوئی قبیلہ ان کے خلاف جا رہی ہے کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر مار دیں گے. اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی, مکیا پورے عرب سے اسے سمجھ لیا تھا. اب حضور نے کیا کیا, اسے تھریٹن کیا, وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ, دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیٹ آف مکہ. یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں, اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا, یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی اپنا اتحاد تھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں, یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں, ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے تبلیغ سے نصیحت سے ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات کراؤ, یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے. اندر تو تھی اپنی بزدلی لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے. تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے, اور یہ جو مسلمان ہیں یہ فینیٹک, یہ پاگل, یہ جذباتی لوگ, یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں, نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات, نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے, کچھ بھی نہیں, اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, جلپتے ہیں, فوراً لبیک کہتے ہیں. جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا, اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہیں سے شامل رہتے. اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. یہ تھرڈ اسٹیج ہے ٹوبرکلوسس کی. نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں. یہ ہے غیر شعوری نفاق, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, مسلم سمجھتے تھے, تو یہ پھیلا رہے محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہاں چیلنج کر رہے ہیں قریش کو. یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے, ویسا قید لہم رات سے دوسری لاؤں معلوم ان نواز رانو مجھ سے ہوں. جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جمعیت فراہم ہوئی ہے, اس کے امیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے، تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد بچا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں مسلم عید میں، یہ فساد تو تم بچا رہے ہو، جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ صبح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ. یہ تھے مدینے کے منافقین. اب چند باتیں میں اتفاق کے ذمن میں اور عرض کروں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. صاحب ایمان کو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے. کوئی چھوٹی سی تقسیم ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے. انہوں نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ اتنا احساس کے اوپر سب. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ میں یوں کیا اڑا لیا، بس اتنا احساس. وہ ضمیر نام کی اندر ہے، وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، بس یہ اڑا دی خلاص. تو ماں ہمیں نہ ہوں اندا منافق. نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھتا ہے صرف منافق. یہ غیر شعوری نفاق ہے نا، وہ نہیں آپ جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ نہیں کہتا میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازے پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں، جبرن زکات بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کبھی کر سکتا منافق. تو ماں ہمیں نہ ہوں الا منافق وما خافہ الا مومن. مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں. یہی وجہ دو واقعے سن لیجئے. ایک انصاری صاحب یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت ساری تھی، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں.